الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم تفلحون وقال تبارك وتعالى خيركم احسنكم قضاء وانه قال صلى الله عليه وسلم خياركم من اطعم الطعام ورد السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو، دو ہفتہ پہلے ہم بات کر رہے تھے بھلائی کی، بھلائی کے کاموں کی، اور اس میں بہت ساری بات بتلائی گئی تھی باعتبار کامل ایمان کے وہ آدمی جو باعتبار اخلاق سے سب سے زیادہ اچھا ہے، اور تم میں سب سے بھلا آدمی وہ ہے جو تمہاری عورتوں کے ساتھ بھلا ہے۔ اس کے بعد فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جس کے بھلائی کی امید رکھی جائے اور اس کے برائی سے لوگ مامون رہیں۔ اور بات اسی پر چل رہی تھی کہ ہم لوگ ایک مومن ہونے کے اعتبار سے اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، کہ دوسری قوم کے لوگ، دوسرے لوگ ہم سے بھلائی کی ہی امید رکھیں، ہماری برائیوں سے وہ لوگ مامون رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور اسی کو حدیث میں فرمایا گیا خیرکم من یرجا خیرہ، تم میں بہتر وہ ہے کہ جس آدمی سے بھلائی کی امید رکھی جائے، ویؤمن شرہ، اور اس کی بھلائی سے لوگ مامون، اس کی برائی سے لوگ مامون ہو جائیں، لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ آدمی مومن ہے، مسلمان ہے، اس سے مجھے نقصان نہیں پہنچے گا، اس سے مجھے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ اس کے بعد چونکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں باعتبار فیصلہ کرنے کے بٹھایا جاتا ہے، حکم بنا کر بٹھایا جاتا ہے، اس فیصلے کے اندر چاہے فیصلہ اپنی ذات کے خلاف ہو، اپنے والدین کے خلاف ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، یا اگر تم کسی کا فیصلہ اس لیے کرتے ہو کہ اس کا سوسائٹی میں ایک مقام ہے، وہ مالدار ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، یا وہ آدمی غریب ہے، اگر میں اس کے فیور میں فیصلہ کر دوں گا تو اس کا کام بن جائے گا، تو قرآن کریم نے ایک آیت بتلائی ہے اور بالکل صاف ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو قوام بالقسط رہو، یعنی نفس، یعنی عدل کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑو، چاہے وہ فیصلہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف کرنا پڑے، ولو علی انفسکم او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف کرنا پڑے، یا تمہارے قریبی رشتہ دار کے خلاف کرنا پڑے، یا تم کوئی فیصلہ اس لیے کرتے ہو کہ جس آدمی کے لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ مالدار ہے، یا اس لیے کہ اس کا سوسائٹی میں کوئی نہیں ہے اور وہ غریب ہے، ان یکن غنی او فقیرن، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر تم کسی کے حق میں انصاف کو چھوڑ کر فیصلہ کرتے ہو تو قرآن کریم میں فرمایا فاللہ اولا بہما، ان تمام چیزوں سے اللہ کی ذات سب سے زیادہ اولا ہے، یعنی تم اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فیصلے کو کرو، یہ وہاں پر فرمایا گیا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، یعنی ایسے موقع پر بھی عدل لگے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ اس کے بعد فرمایا کہ خیر کے بہت سے کام ہیں، ان میں سے ایک کام ہے افشاء السلام، سلام کا پھیلانا۔ بعض لوگ منتظر رہتے ہیں سلام کے، یہ غلط ہے، سلام میں پہل کرو، سلام میں پہل کرو، افشاء سلام یہ سنت کے کاموں میں سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے تھے، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ مرتبے میں مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا۔ کل ہی ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر صبح میں، دن کے شروع حصے میں یا شام کو تشریف لاتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا جب کہ آپ کو اجازت دی گئی ہجرت کی، تو آپ ظہر کے وقت بالکل عین نصف النہار پر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر والے یہ سمجھیں کہ حضور یہ وقت تو آتے نہیں ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تشریف لانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑا حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے، یا کوئی ضروری کام ہے جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو جب بتلایا گیا ابوبکر صدیق کو کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ نبی انبیاء میں سے ایک نبی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا دوستانہ ہے کہ آپ نے کسی موقع پر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دوست چنتا اللہ کو چھوڑ کر تو پھر ابو بکر کو اپنا دوست چنتا۔ یہ اتنی زیادہ قلت، یہ محبت کی ایک نشانی ہے جو آپ نے اظہار فرمایا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں اور آپ نے اجازت طلب کی، آپ انبیاء تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ اجازت طلب کر رہے ہیں، ہم ہیں کہ کسی کے یہاں جاتے ہیں تو بھائی بغیر اجازت طلب کیے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سے بڑھ کر کون ہے؟ اور جن کے یہاں جا رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ آپ کے بچپن کا دوست ہے، اور وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا ہے، لیکن آپ اجازت طلب کر رہے ہیں، یہ امت کو سکھا رہے ہیں میرا جیسا ہو تو کہ بھائی میں امام ہوں اپنے وقت کا، مجھے کیا ہے اجازت لے طلب کرنے کی، تو یہ غلط ہے، حضور اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ سلام میں جلدی کرنا یہ بھی ایک خیر کے کاموں میں سے ہیں۔ دوسری بات، جس کو ہم پہچانے یا نہ پہچانے، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام ایسے آدمی کو کرو جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو نہ بھی پہچانتے ہو، تمہیں پتہ چل جائے گا یہ آدمی مسلمان ہے تو پھر اس کو سلام کرو۔ یہ نہیں کہ بھائی پہچان پہچان کر سلام کرنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خیارکم، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو کھانا کھلائے، من اطعم الطعام ورد السلام، اور سلام کا جواب لوٹائے۔ ایک بات یاد رکھو کہ سلام کرنا یہ سنت ہے اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، فرض ہے، اس کو یاد رکھو۔ آدمی چل کر جا رہا ہے تو وہ بیٹھنے والے کو سلام کرے، بیٹھا ہوا سوئے کو سلام کرے، اگر کرنا ہے وہاں پر گھر میں جا رہے ہیں تو، یہ طریقہ ہے۔ سواری پیادے کو سلام کرے، جو آدمی سواری پر ہے وہ سلام کرے اس آدمی کو جو پیدل جا رہا ہے، یہ طریقے ہیں سلام کے، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہمارا سلام بھی پہچان کا رہ گیا، صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سلام کہو، اللہ جل شانہ تمہیں کتنی نیکیاں دیتے ہیں، کسی نے سلام کیا تو آپ جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تمام، یہ طریقے، یہ اسلامی آداب ہیں، اس کو ہمیں جاننا ہے۔ تو بھائی یہ وہ کام تھے جو بلائی کے کام تھے۔ ہم کچھ دنوں کے اندر، ایک ایسے مہینے کے اندر جا رہے ہیں جس کو یہ حج کا مہینہ، اس کو بھی کہلاتا ہے، یہ بھی کہلاتا ہے، لیکن وہ دن جو حج کے دنوں میں بہتر ہیں، افضل ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے، ان راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے وتر راتوں کی اور تاک راتوں کی، وتر راتوں کی اور ان راتوں کی جو شفعہ ہے، یعنی جو دو پر مبنی ہے، 2, 4, 6, 8, 10، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ پھیل جائے۔ اور آگے اللہ جل شانہ نے یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی ہے قرآن کریم کے اندر، حق تعالی جل شانہ نے تمام علماء، تمام مفسرین اور اکثر مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں ذی الحج کی پہلی 10 راتیں۔ حدیث میں فرمایا مامن ایامن العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل من ہذہ الایام، یعنی ایام عشر ذی الحجہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو دن ہے، جو دیکھو رات کی فضیلت کی تو اللہ نے قسم کھائی قرآن کے اندر، دن کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ وہ ایام جن میں عمل صالح اللہ کو زیادہ محبوب ہوں وہ دن ہیں ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اس میں تمہارا عمل بڑا وقعت رکھتا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ حج میں گئے وہ تو وہاں ڈھیر ساری نیکیاں حاصل کریں گے، اس لیے کہ حدیث ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه کیوم ولدته امه، جس آدمی نے حج کیا اور اس حج کے اندر وہ برائی سے بچا رہا، اس نے برائی نہیں کی، نہ کوئی ایسا کام کیا جو برائی پر مبنی ہے یا فسق پر مبنی ہے. حدیث پاک میں فرمایا یہ آدمی اپنے حج کے بعد ایسے لوٹے گا جیسا کہ وہ اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ابھی معنی یہ ہے کہ اس آدمی کے تمام جو گناہ ہیں وہ اللہ جل شانہ معاف فرماتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ تو یہاں پر ہیں، ہم تو حج میں نہیں جا سکے تو ہم کیا کریں؟ تو ہمیں اور آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کوئی آدمی میرے بندوں میں سے مجھ سے اتنا قریب نہیں ہو سکتا، میرا محبوب نہیں بن سکتا، ان چیزوں کو چھوڑ کر جس کو میں نے ان پر فرض کیا. یعنی جو چیزیں اللہ کی طرف سے باعتبار احکام کے فرض ہیں، اس میں عبادات کی چار قسمیں آئیں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ فرض ہیں. معاملات کے اندر جو فرض ہیں ان کو پہلے ادا کرنا، معاشرت کے اندر جو فرض ہیں ان کو پہلے ادا کرنا، اور ان تمام فرضوں کے ادا کرنے کے بعد اب آپ نفل کی طرف بڑھیں گے، اب آپ نفل کی طرف بڑھیں گے. ان فرائض کو چھوڑتے ہوئے آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے. یہ بات سن لو، فرض کا پہلے ادا کرنا ہے، فرض کے ادا کرنے کے بعد نمبر آئے گا واجبات کا. ان تمام میں عقائد تو ضروری ہیں، اپنے یہاں عقائد کے بغیر تو یہ اعمال قبول نہیں ہیں، لیکن عقائد کے بعد سب سے پہلے ان تینوں کے اندر فرض ادا کرنا، عبادات کی قبیل سے، معاملات کی قبیل سے اور معاشرت کی قبیل سے، پھر آپ واجبات پر چلیں گے. اب یہ ہو گئے تو اب ان چیزوں کے اندر جو سنن ہیں ان تمام سنن کو ادا کرنا، پھر آپ نوافل کی طرف بڑھیں گے. اور یہ جب آپ بڑھتے جائیں گے تو پھر آپ اللہ کے قرب کی طرف بڑھتے جائیں گے. یہ اس حدیث میں فرمایا گیا. کسی حدیث میں یہ فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج والمحرم. فرماتے ہیں جو آدمی اپنے گھر سے نکلا وضو کر کے، متطہرن طہارت کی حالت میں، وضو یا غسل کر کے فرض نماز کی طرف، اس کا اجر اللہ کے یہاں ایسا ہے جیسا کہ حالت احرام میں حاجی کو دیا جاتا ہے. یعنی ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے بھی حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. کسی اور حدیث میں فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دو رکعت کا ثواب ایسا ہے کہ وہ بہتر ہے دنیا اور وما فیہا سے. ایک آدمی کو دنیا اور دنیا کی ساری دولت مل جائے اور دوسری طرف ایک آدمی ہے جس کو فجر کی دو رکعت کی توفیق ہو جائے، اللہ کی نظروں میں یہ آدمی بہتر ہے. آگے چلیے، ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مکتوبۃ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها الا کانت کفارۃ لما قبلها من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ. فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو فرض نماز میں حاضر ہوتا ہے، اپنے وضو کو اچھی طرح کرتا ہے، اس میں خشوع اور خضوع کا اور رکوع کا اہتمام کرتا ہے اچھی طرح، تو یہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جب تک کہ یہ آدمی کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ پوری زندگی ایسا ہوتا ہے، ہر نماز میں آؤ، دونوں نمازوں کے درمیان کے جو گناہ ہیں وہ تمہارے معاف ہوتے رہتے ہیں. کسی موقع پر فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام وللضالین کے بعد وللضالین کہے اور آمین کہے، تم بھی اس کے ساتھ آمین کہو. فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. جس آدمی کی آمین موافق ہو گئی فرشتوں کی آمین کے ساتھ، حدیث پاک میں فرمایا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. کسی اور جگہ فرمایا، من سبح للہ فی دبر کل صلاۃ صلاۃ و ثلاثین وحمد اللہ صلاۃ و ثلاثین وکبر اللہ صلاۃ و ثلاثین فذلک تسعۃ و تسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے اس کے گناہ دریا کے زاک کے برابر ہو. یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کتنے یعنی کم نصیب ہیں کہ ہمیں اس سال حج کی توفیق نہیں ہوئی. ان ملکوں میں رہ کر، اپنی جگہوں میں رہ کر تم اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہو اگر تم ان اعمال کے کرنے والے ہو. کسی حدیث میں فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تامة حجته. حدیث میں فرمایا، جو آدمی مسجد کی طرف گیا اور مسجد میں صبح کے وقت گیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف اتنا ارادہ ہے کہ مسجد کے اندر درس ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، اس کو سننے کے لیے پہنچا اور نیت اس کی یہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے یا سکھلائے. حدیث پاک میں فرمایا، اس آدمی کا اجر ایسے ہے کہ جو آدمی کامل حج کرے، اس کامل حج کی طرح اس کو اجر مل جائے ایک دن کے جانے پر. میرے عزیز، ہم لوگ یہاں بیٹھ کر بھی اگر ہم اس سال نہیں جا سکے تو ہم اپنے ان ملکوں میں رہ کر بھی ان ثوابوں کو پا سکتے ہیں. اور آنے والے جو دن ہیں ذی الحجہ کے شروع کے، یہ بہترین دن ہیں، افضل ایام ہیں، اور وہ دن ہیں کہ جو اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ محبوب دن ہیں. اس لیے ان آنے والے دنوں کو ہم غفلت کے ساتھ نہ گزاریں. ہم ان دنوں کے اندر اللہ سے قربت حاصل کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کریں، دنیا کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں، دوسری قوموں کے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، حق تعالی سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں حق تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.